فصل تقسيم آخر للحملية. موضوع الحملية إن كان موجودا في الخارج وكان الحكم فيها باعتبار تحقق الموضوع ووجوده في الخارج كانت القضية خارجية، نحو الإنسان كاتب. وإن كان موجودا في الذهن وكان الحكم باعتبار خصوص وجوده في الذهن كانت ذهنية، نحو الإنسان كلي. اچھا بھائی، یہاں سے قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں بھائی، قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں. قضیہ حملیہ جس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہوتا ہے یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی ہوتی ہے، تو یہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی ہو سکتا ہے. تو آج اسی کی ایک تقسیم آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی. یاد رکھیے، یہ وجود جو ہے، وجود یہ دو قسم پر ہے، ایک وجود خارجی ہے، ایک وجود ذہنی ہے. بھائی جیسے مثلا زید مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے، تو اس کا ایک خارج میں وجود ہے بھائی. خارج میں کیا ہے اس کا؟ وجود. اسی طرح زید کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ذہن میں اس کا وجود آتا ہے بھائی، ذہن میں زید کا تصور آتا ہے، یہ ہے زید کا وجود ذہنی بھائی. یہ کیا ہے اس کا؟ وجود. تو وجود جو ہے دو قسم پر ہے، ایک وجود خارجی ہے، وہ خارج کے اعتبار سے ہے، ایک وجود ذہنی ہے، ذہن کے اعتبار سے. اب قضیہ حملیہ میں ایک شے کا ثبوت ہوتا ہے دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی ہوتی ہے دوسری شے سے. اگر یہ ثبوت یا نفی خارج کے اعتبار سے ہو تو اسے قضیہ خارجیہ کہیں گے، اور اگر یہ ثبوت یا نفی ذہن کے اعتبار سے ہو تو اسے قضیہ ذہنیہ کہیں گے بھائی. کیا کہیں گے؟ قضیہ ذہنیہ کہیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وجود کتنی قسم پر ہے، ایک وجود خارجی ہے اور ایک وجود ذہنی ہے. وجود خارجی جو خارج میں ایک چیز کا وجود پایا جا رہا ہے، وہ چیز موجود ہے، اور ایک وجود ذہنی ہے کہ ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو اس کی صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے، یہ کیا ہے؟ وجود ذہنی ہے بھائی. تو کسی شے پر جب کوئی حکم لگایا جائے یا نفی کی جائے، تو یہ حکم یا نفی اگر یہ ثبوت شے یا سلب شے، یعنی کسی چیز کی نفی، یا تو خارج کے اعتبار سے ہوگی یا ذہن کے اعتبار سے. اگر خارج کے اعتبار سے ہو تو یہ قضیہ خارجیہ کہلائے گا، اور اگر ذہن کے اعتبار سے ہو تو یہ قضیہ ذہنیہ کہلائے گا بھائی. مثلا دیکھیے بھائی، زید کا وجود خارج میں موجود ہے، اور میں خارج کے اعتبار سے زید پر ایک حکم لگاتا ہوں. مثلا کہتا ہوں زید کاتب. زید لکھنے والا ہے. اب دیکھیے، میں زید پر کاتب ہونے کا حکم لگا رہا ہوں. زید کو کاتب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خارج میں لکھنے والا ہے. تو یہ جو میں نے حکم زید پر کاتب ہونے کا لگایا، خارج کے اعتبار سے لگایا بھائی. کس اعتبار سے؟ یا مثلا زید کاتب نہیں ہے، خارج میں لکھنے والا نہیں ہے، اسے فرض کرو لکھنا آتا ہی نہیں ہے، تو میں کہوں گا زید ان لئی سبھی کاتبین، زید کاتب نہیں. اب میں زید سے کاتب ہونے کی نفی کر رہا ہوں، لیکن کس اعتبار سے کر رہا ہوں؟ خارج کے اعتبار سے میں کر رہا ہوں. تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ قضیہ خارجیہ کہیں گے بھائی، چاہے موجبہ ہو چاہے سالبہ ہو. اگر موضوع کا وجود خارج میں ہو اور اس پر خارج کے اعتبار سے کوئی حکم لگایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ خارجیہ. اور اگر موضوع کا وجود ذہن میں ہے اور ذہن کے اعتبار سے اس پر کوئی حکم لگایا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ ذہنیہ کہیں گے. قضیہ ذہنیہ کہیں گے بھائی. جیسے میں نے مثال ذکر کر دی بھائی، کہ زیدون کاتبن یا زیدون لیس بھی کاتبین بھائی، یا جیسے آپ کہتے ہیں الانسانو کاتبن، الانسانو لیس بھی کاتبین، تو انسان پر حکم لگا رہے ہیں کاتب ہونے کا، یا انسان سے نفی کر رہے ہیں کاتب ہونے کی، تو یہ خارج کے اعتبار سے ہے، خارج کے اعتبار سے کوئی کاتب ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کاتب ہے، خارج کے اعتبار سے کوئی کاتب نہ ہو تو ہم کہتے ہیں وہ کاتب نہیں ہے بھائی. یا اس کی اور واضح مثال بھائی دیکھ لیں، النار حارتن، النار حارتن آگ گرم ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں آگ گرم ہے، یہ کس اعتبار سے، خارج کے اعتبار سے کہتے ہیں خارج میں آگ گرم ہوتی ہے یا ذہن میں گرم ہے بھائی؟ آگ گرم کس اعتبار سے ہے؟ خارج کے اعتبار سے آگ گرم ہے. ذہن میں بھائی، ذہن میں آپ کے آگ کا تصور آتا ہے تو ذہن گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے جی؟ نہیں، یہ جو حکم ہم لگا رہے ہیں تو خارج کے اعتبار سے لگا رہے ہیں، خارج کے اعتبار سے آگ گرم ہے، آگ جلانے والی ہے. ذہن کے اعتبار سے آگ پر جو یہ حکم لگایا گیا یہ ذہن کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ کس اعتبار سے ہے؟ خارج کے اعتبار سے. النار حارتن، آگ کیا ہے؟ گرم ہے. یا یہ تو موجبہ کی مثال ہو گئی، یا سالبہ کی مثال، النار لیس بباردتن، آگ ٹھنڈی نہیں ہے. تو یہ ٹھنڈا ہونے کی جو نفی کر رہے ہیں ہم آگ سے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ خارج کے اعتبار سے ہے بھائی، ذہن کے اعتبار سے نہیں ہے بھائی. تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ خارجیہ ہوا. چاہے ایجاب ہو چاہے سلب ہو، چاہے کسی چیز کا ثبوت ہو چاہے کسی چیز کی نفی ہو، لیکن یہ وجود، یہ ثبوت یا نفی کس اعتبار سے ہونی چاہیے؟ خارج کے اعتبار سے ہونی چاہیے، ذہن کے اعتبار سے نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ یہ ہے قضیہ خارجیہ بھائی، جہاں خارج کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی؟ یا جیسے میں کہتا ہوں زید بیمار ہے بھائی، یہ میں کس اعتبار سے حکم لگا رہا ہوں زید پر؟ خارج کے اعتبار سے، وہ واقعی خارج میں بیمار ہے بھائی، تو میں نے کہا وہ بیمار ہے. یا میں کہتا ہوں زید بیمار نہیں ہے، یہ میں کس اعتبار سے حکم لگا رہا ہوں؟ خارج کے اعتبار سے اس پر حکم لگا رہا ہوں. یا مثلاً آپ کہتے ہیں یہ کتاب مہنگی ہے بھائی، میں کس اعتبار سے مہنگی ہونے کا حکم لگا رہا ہوں کتاب پر؟ خارج کے اعتبار سے، معلوم ہوا یہ بازار میں زیادہ قیمت پر ملتی ہے، کم قیمت پر نہیں ملتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو یہ جو جہان ہے ہمارے ارد گرد، یہ ہے خارج بھائی. آپ کے ارد گرد یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ دکھائی دیتا ہے، یہ سارا خارج ہے بھائی. یہ آپ کے ساتھی، یہ کتابیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان وغیرہ، یہ سب خارج ہے مولانا، یہ سب خارج. ان پر خارج کے اعتبار سے کوئی حکم لگایا جائے ان میں سے کسی بھی چیز پر، یا خارج کے اعتبار سے ان میں سے کسی چیز کی، ان سے کسی چیز کی نفی کی جائے، تو یہ کیا ہے؟ قضیہ خارجیہ ہے بھائی، قضیہ خارجیہ. یا مثلا اور مثال بنا لیں، کوئی بھی مثال آپ بنا لیں، عموماً اکثر مثالیں بھائی. مثلا میں کہتا ہوں عمر محنتی ہے، یا عمر پر میں نے محنتی ہونے کا حکم کس اعتبار سے لگایا؟ خارج کے اعتبار سے. معلوم ہو وہ خارج میں محنت کرنے والا ہے بھائی، محنت سے پڑھتا ہے. یا وہ اگر محنت سے نہیں پڑتا تو میں کہوں گا کہ عامر محنتی نہیں ہے. تو یہ اس سے جو میں نے محنتی ہونے کی نفی کی کس اعتبار سے کی؟ خارج کے اعتبار سے. تو یہ قضیہ خارجیہ ہے بھائی. تو خارج میں جو اس موضوع کا وجود ہے، اور اس وجود سے میں نے خارج کے اعتبار سے اس کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا، یا خارج کے اعتبار سے اس سے کسی چیز کی نفی کی بھائی. اور اس کے مقابلے میں ایک وجود ذہنی ہے. اگر قضیے کا موضوع ذہن میں موجود ہو، اور ذہن کے اعتبار سے اس کے لیے کسی چیز کا ثبوت کیا جائے، کسی چیز کو اس کے لیے ثابت کیا جائے، یا کسی چیز کی اس سے نفی کی جائے، تو یہ قضیہ ذہنیہ کہلائے گا بھائی. کیا کہلائے گا؟ قضیہ ذہنیہ کہلائے گا. مثلا میں کہتا ہوں انسان، الانسان کلی، انسان کیا ہے؟ کلی ہے، انسان کلی ہے. تو یہ جو انسان پر میں کلی ہونے کا حکم لگا رہا ہوں، یہ خارج کے اعتبار سے نہیں لگا رہا بھائی، بلکہ ذہن کے اعتبار سے لگا رہا ہوں. یعنی انسان جو ہے جو اس کا مفہوم جو ہے حیوان ناطق، اس پر میں حکم لگا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، انسان کے مفہوم کے اعتبار سے اس پر حکم لگا رہا ہوں کہ یہ کلی ہے، کیونکہ انسان کا مفہوم ایسا ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہے بھائی، تو یہ مفہوم کے اعتبار سے میں نے انسان پر حکم لگایا، خارج کے اعتبار سے حکم نہیں لگایا بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ کلی خارج میں کلی کا وجود نہیں ہوتا بھائی، یاد رکھیے ہمیشہ، خارج میں کلی کے افراد کا وجود تو ہوتا ہے لیکن کلی کا اپنا الگ وجود خارج میں ہو ایسا نہیں، خارج میں کس کا وجود ہوتا ہے؟ کلی کے افراد کا وجود ہوتا ہے، کلی کا اپنا وجود خارج میں کیوں بھائی؟ کیونکہ کلی مفہوم کا نام ہے بھائی، آپ نے پڑھا ہے یعنی کلی اور جزی ہونا کیا چیز ہے، مفہوم کا نام ہے بھائی، تو یہ مفہوم تو ذہن میں ہی ہو سکتا ہے نا، خارج میں تو نہیں ہو سکتا بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو لہذا جو کسی اگر موضوع کا وجود ذہن میں ہو اور ذہن کے اعتبار سے اس پر کوئی حکم لگایا جائے یا کسی حکم کی نفی کی جائے تو یہ کیا ہے، قضیہ ذہنیہ ہے۔ یہ تو موجبہ کی مثال تھی، میں نے کہا الانسان کلی، انسان کیا ہے، کلی ہے، اسی کے یہ سالبہ کی بنا لیں، الانسان لیس بجزئی، انسان جزی نہیں۔ اب دیکھیں انسان سے میں نے جزی ہونے کی نفی کر دی بھائی، اب یہ کس اعتبار سے کی نفی میں نے، ذہن کے اعتبار سے، کیونکہ کلی اور جزی ہونا مفہوم ہے، کلی اور جزی یہ تو مفہوم کا نام ہے، تو میں ایک مفہوم کی دوسرے مفہوم سے نفی کر رہا ہوں بھائی، انسان جزی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ تو مفہوم، اس کا مفہوم جزی تو اسے کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق نہ ہے، اور اس کی انسان کا مفہوم تو کیا ہوتا ہے، کثیرین پر صادق آتا ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس کے لیے اس سے جزی ہونے کی نفی کر دی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کہ کسی چیز کے اگر خارج میں وجود، موضوع کا خارج میں وجود ہے اور اس پر خارج کے اعتبار سے کوئی حکم لگایا جائے یا کسی حکم کی نفی کی جائے تو یہ ہے قضیہ خارجیہ، اور اگر موضوع کا وجود ذہن میں ہے اور ذہن کے اعتبار سے اس کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا جائے یا کسی چیز کی نفی کی جائے تو یہ کیا ہے، یہ قضیہ ذہنیہ ہے بھائی۔ یا اور مثال بنا لیں بھائی قضیہ ذہنیہ کی، مثلا میں کہتا ہوں الحیوان جنسن، حیوان کیا ہے، جنس ہے، حیوان جنس، تو بھائی دیکھیے حیوان پر میں نے جنس ہونے کا حکم لگایا، جنس ہونے کا، اور جنس یہ بھی تو کلی ہے، جنس کیا ہے، کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق، تعریف پڑی یعنی جنس، تو یہ جو میں نے کلی ہونے کا حکم لگایا حیوان پر یہ خارج کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ خارج میں تو کلی کا وجود ہی نہیں ہوتا، یہ کس اعتبار سے میں حکم لگا رہا ہوں، حیوان پر اس کے مفہوم کے اعتبار سے حکم لگا رہا ہوں کہ حیوان بھی دراصل ایک ایسی کلی ہے جو کثیرین پر صادق، مختلف ایسے کثیرین پر صادق آتی ہے جس کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں بھائی۔ صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ایک ہے وجود خارجی، ایک ہے وجود ذہنی۔ اگر وجود خارجی کے اعتبار سے، موضوع کا جو وجود خارجی ہے اس کے اعتبار سے اس پر کوئی حکم لگایا جائے یا کسی حکم کی نفی کی جائے تو یہ ہے قضیہ خارجیہ، اور اگر اس موضوع کا وجود ذہن میں ہے اور ذہن کے اعتبار سے اس کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا جائے یا کسی چیز کی نفی کی جائے تو یہ کیا ہے، قضیہ ذہنیہ ہے بھائی، ذہنیہ ہے بھائی۔ اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ کلی کا وجود خارج میں نہیں ہوتا، کلی کے افراد تو خارج میں پائے جاتے ہیں لیکن کلی کا اپنا وجود خارج میں نہیں، کیونکہ کلی نام ہے مفہوم کا اور مفہوم تو ذہن میں ہوا کرتا ہے بھائی۔ تو ہاں یہ یوں کہتے ہیں کہ کلی خارج میں اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہے، کس کے ضمن میں، اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہے بھائی، جیسے آپ کہتے ہیں زید انسان ہے، زید پر کس چیز کا حمل کر رہے ہیں، انسان کا، یعنی یہ انسان کے افراد میں سے ایک فرد ہے، تو یہ انسان ہونا خارج میں اپنے افراد کے اعتبار سے انسان موجود ہے، اپنے کلی ہونے کے اعتبار سے موجود نہیں ہے بھائی۔ اور ایک ہے قضیہ حقیقیہ بھائی، قضیہ حقیقیہ. قضیہ حقیقیہ وہ ہے جس میں موضوع پر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ خارج یا ذہن سے قطع نظر کرتے ہوئے حکم لگایا جاتا ہے واقع اور حقیقت کے اعتبار سے. توجہ سے سنیں بھائی نفس الامر کو. قضیہ آگے کہا رہا ہے قضیہ حقیقیہ بھائی تیسری قسم ہے. قضیہ حقیقیہ وہ ہے جس میں موضوع پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے یا موضوع سے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے لیکن خارج, خاص طور پر خارج کے اعتبار سے یا خاص طور پر ذہن کے اعتبار سے نہیں بھائی, واقع کے اور حقیقت کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے. واقع اور حقیقت یعنی نفس الامر کے اعتبار سے. نفس الامر کا کیا معنی؟ واقع اور حقیقت. تو واقع اور حقیقت کے اعتبار سے موضوع پر کوئی حکم لگایا جائے یا کسی حکم کی نفی کی جائے تو یہ قضیہ حقیقیہ کہلائے گا بھائی. یعنی یوں کہو جو کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا. قضیہ حقیقیہ وہ ہے بھائی جس میں حکم واقع اور حقیقت کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے جو کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں. معتبر یعنی اعتبار کرنے والا. کسی اعتبار کرنے والے کے اعتبار پر وہ موقوف نہیں ہوتا. کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے وہ چیز اسی طرح ہے. مثلا دیکھیے اس وقت دن ہے. اس وقت کیا ہے؟ اب کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے واقع میں تو دن ہے. واقع میں کیا ہے؟ دن ہے. تو یہ کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں کہ اس کو اگر آپ اعتبار کریں تو اس کا وجود ہے, اعتبار نہ کریں تو وجود نہ ہو. ایسا نہیں ہے یہاں پر بھائی. واقع اور حقیقت میں اس وقت دن ہے بھائی. یہ کسی کے اعتبار کرنے پر موقوف نہیں. اگر کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف ہو پھر وہ قضیہ حقیقیہ نہیں ہے بھائی. قضیہ حقیقیہ نہیں ہے. مثلا دیکھیے بھائی نح میں آپ پڑھتے ہیں زید فی الدار, پڑھا یا نہیں آپ نے؟ اس کی مثال, اس کی ترکیب کرتے ہیں. زید ہے مبتدا, فی ہے جارا, اداری مجرور, جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہیں؟ ثابتن سے. بھائی یہاں کوئی ثابتن ہے نہیں. آپ نے اعتبار کیا ہے اس کا بھائی. آپ اعتبار کرتے ہیں تو ثابتن ہے, آپ اعتبار نہیں کرتے تو ثابتن نہیں ہے. یہ آپ کے اعتبار پر موقوف ہے. دین جو ہے وہ آپ کے اعتبار پر نہیں موقوف. آپ اعتبار کریں یا نہ کریں دین ہے. آپ سو دفعہ کہیں دین نہیں ہے لیکن دین تو موجود ہے. اس کا وجود تو آپ کے اعتبار پر موقوف ہی نہیں ہے. اور بعض چیزوں کا وجود کیا ہوتا ہے؟ معتبر کے اعتبار پر موقوف ہوتا ہے. وہ اعتبار کرتا ہے تو ہے, اعتبار نہیں کرتا تو نہیں. یعنی ذہنی طور پر اس کو مانتا ہے تو ہے, ذہنی طور پر نہیں مانتا تو نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ثابتن, کسی عرب سے پوچھنے جس نے نحو نہیں پڑھی وہ کبھی بھی یہاں ثابتن نہیں مانے گا. بھائی یہ ثابتن کیا ہوتا ہے, یہاں کیا معنی ثابتن کا؟ تو یہ آپ نے نحو میں پڑھتے ہیں اور اس کا آپ اعتبار کرتے ہیں, یہ آپ کے اعتبار پر موقوف ہے. آپ اعتبار کریں گے یعنی ذہنی طور پر مان لیتے ہیں تو ہے, ذہنی طور پر نہیں مانتے تو نہیں ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو نفس الامر کے اندر ہو یعنی واقع اور حقیقت کے اعتبار سے وہ معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا. جب حقیقت اور واقع کے اعتبار سے موضوع پر کوئی حکم لگایا جائے یعنی وہ کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ حقیقیہ کہیں گے کہ واقع اور حقیقت کے اعتبار سے ایسا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے, حقیقت میں ایسا ہے. جیسے خارج میں زید موجود ہے بھائی, خارج میں کیا ہے؟ زید موجود ہے. اب میں کہتا ہوں زید کا وجود ہے, زید کا وجود ہے. اب دیکھیے میں زید پر ایک حکم لگا رہا ہوں, یہ کس اعتبار سے ہے؟ دیکھا جائے تو خارج کے اعتبار سے بھی ہے اور دیکھا جائے تو حقیقت کے اعتبار سے بھی ہے. قطع نظر صرف خارج کے اعتبار سے تو نہیں. کوئی مانے یا نہ مانے زید کا وجود ہے یا نہیں بھائی. مثلا آپ کے ساتھی کا نام ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے سامنے کتاب موجود ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, کتاب آپ کے سامنے موجود ہے, کسی معتبر کے اعتبار پر یہ موقوف نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو نفس الامر اور حقیقت کے اعتبار سے اگر کوئی حکم لگایا جائے, قطع نظر صرف خارج یا قطع نظر صرف ذہن, یعنی صرف ذہن کا بھی صرف ذہن کے اعتبار سے نہ ہو یا صرف خارج کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ واقع اور حقیقت کے اعتبار سے ہو, تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ حقیقی. اور مثال دیکھو بھائی, دیکھو بھائی, فرض کریں یہ سامنے میرے میز پر, میرے سامنے یہ 500 اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں, ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے بھائی, نظر آ رہی ہیں یعنی سب کو؟ فرض کر لیا یعنی کر لیا, یہ میرے سامنے 500 اشرفیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, لیکن کیا واقع میں ہیں اشرفیاں؟ واقع میں تو نہیں ہیں. آپ اعتبار کرتے ہیں تو ہیں, ٹھیک ہے بھائی, فرض کر لیا, ذہنی طور پر آپ نے تسلیم کر لیا تو آپ نے اس کا اعتبار کر لیا تو یہ موجود ہیں. آپ اعتبار نہیں کرتے تو نہیں ہے بھائی, کیونکہ واقع اور حقیقت میں نہیں ہے ایسا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے مان لیا اس وقت رات ہے تو دن, وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کیا مان لیا؟ رات ہے. بھائی رات تو واقع میں تو نہیں ہے. ہاں اس نے اس کو ذہن میں مان لیا, اس کا اعتبار کر لیا, وہ اعتبار کرے گا تو ٹھیک ہے, وہ نہیں اعتبار کرتا تو نہیں ہے بھائی. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے قضیہ حقیقیہ, جو کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا, جو واقع اور حقیقت کے مطابق ہوتا ہے, بلکہ مانے نہ مانے, کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے, حقیقت اور واقع کے اعتبار سے ہوتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے اندر جو اس چیز پر حکم لگایا جاتا ہے وہ خاص طور پر خارج کے اعتبار سے ہو ایسا بھی نہیں ہوتا, خاص طور پر ذہن کے اعتبار سے وہ حکم ہو ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی, وہ عام ہے ان سے بھائی. وہ کیا ہے؟ عام ہے ان سے حکم جو لگایا جا رہا ہے, قطع نظر خارج اور قطع نظر ذہن سے, وہ صرف خارج کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی اس بات یا نفی نہیں کی جا رہی, صرف ذہن کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی اس بات یا نفی نہیں کی جاتی بھائی, وہ حقیقت اور واقع کے اعتبار سے اس بات ہوتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی اب کتاب پر. فصل ای ہذا فصل, یہ فصل ہے. تقسیم آخر للحملیتی ای ہذا تقسیم آخر للحملیتی, یہ ایک دوسری تقسیم ہے قضیہ حملیہ کی. موضوع الحملیتی ان کان موجودا فی الخارج, اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جو ہے اگر وہ موجود, قضیہ حملیہ کا موضوع اگر وہ موجود ہو خارج میں. وکان الحکم فیہا باعتبار تحقق الموضوع ووجودہ فی الخارج, کانت القضیۃ خارجیۃ. بھائی قضیہ حملیہ کا موضوع اگر خارج میں موجود ہے, وکان الحکم فیہا, اور حکم اس قضیے کے اندر باعتبار تحقق الموضوع ووجودہ فی الخارج, اور اس قضیے کے اندر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ موضوع کے پائے جانے اور اس کے وجود کے اعتبار سے ہے خارج میں, یعنی خارج میں موضوع کے وجود اور خارج میں موضوع کے پائے جانے کے اعتبار سے حکم لگایا جا رہا ہو تو کانت القضیہ تو خارجیتن, تو قضیہ خارجیہ ہوگا. نحو الانسان کاتب, جیسے انسان کاتب ہے, انسان پر کاتب ہونے کا حکم لگایا گیا کہ اور یہ انسان کا وجود موضوع, یہ موضوع انسان ہے اور یہ خارج میں موجود ہے, اور یہ جو کاتب ہونے کا حکم ہے یہ خارج کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے بھائی. خارج کے اعتبار سے کوئی شخص لکھنے والا ہوگا یا لکھنے والا نہیں؟ لکھنے والا ہو تو ہم کہیں گے کاتب ہے, لکھنے والا نہ ہو تو ہم کہیں گے کاتب نہیں ہے. وہ ان کا نہ موجود ان فی ذہنی, اور قضیہ حملیہ کا موضوع اگر وہ ذہن میں موجود ہو. وکان الحکم بے اعتبار خصوصی وجود ہی فی ذہنی, اور وہ جو حکم ہے وہ ذہن میں اس کے وجود, خاص طور پر اس کے وجود کے اعتبار سے ہو بھائی, وہ ذہن میں اس کے وجود کے خاص ہونے کے اعتبار سے ہو بھائی, کہ خاص طور پر جو ذہن میں اس کا وجود ہے اس کے اعتبار سے اگر حکم ہو تو کانت ذہنیتن, تو یہ قضیہ کون سا ہوگا؟ ذہنیہ ہوگا. نحو الانسان کلیون, جیسے الانسان کلیون, انسان پر کلی ہونے کا حکم لگایا گیا, وہ اور یہ کلی ہونے کا حکم
انسان کے مفہوم پر لگ رہا ہے تو یہ ذہن کے اعتبار سے ہے بھائی. تو انسان معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ, اور اگر قضیہ حملیہ کے موضوع پر جو حکم لگایا گیا وہ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ, باعتبار اس کے واقع میں پائے جانے کے اعتبار سے ہے, حقیقت میں پائے جانے کے اعتبار سے ہے, مَعَ عَدْلِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِيَّةِ ظَرْفِ الْخَارِجِ أَوِ الذَّهْنِ, ساتھ قطع نظر, عزل نظر کیا معنی, قطع نظر کرتے ہوئے, عن خصوصیت ظرف الخارجی او الذہنی, ذہن یا خارج کے ظرف سے خاص طور پر, یعنی صرف ظرف خارجی, بھئی یہ جو جہان ہے خارج کا یہ ہے ظرف خارجی, یہ جو آپ کو ارد گرد کی دنیا نظر آ رہی ہے یہ خارج ہے, ظرف یا یوں کہ ظرف خارج ہے, اور جو چیزیں ذہن میں ہیں تو وہ ذہن ان کے لیے ظرف ہے, تو وہ ظرف ذہنی ہے بھائی. بھائی جو ظرف کہتے ہیں برتن کو, اور مظروف جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے. تو جیسے برتن میں جب کوئی چیز ہو تو برتن نے اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے, ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوتا ہے, اسی طرح خارج کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہ خارج نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے بھائی. زید ہے تو زید کے یہ جو خارج ہے یہ اس کے لیے کس کی طرح ہے, ظرف کی طرح ہے. جیسے ہم کہتے ہیں زید فی الدار, زید کس میں ہے, گھر میں ہے, تو یہ گھر میں زید کا کیا کیا ہوا ہے, احاطہ کیا ہوا ہے, یہ گھر زید کے لیے ظرف ہے بھائی. تو یہاں پر بھی جو قضیہ نفس قضیہ حقیقیہ میں حکم لگایا جاتا ہے وہ ظرف خارج کے اعتبار سے نہیں ہوتا, یہ جو خارج کا ظرف ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہوتا. اور اسی طرح ایک ظرف ذہنی ہے بھائی, یہ جو ہم چیزوں کا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارا ذہن ان کے لیے ظرف ہے, ذہن کے اندر آتے ہیں نا یہ مفہوم, تو ذہن ان کے لیے کس کی طرح ہوا, ظرف کی طرح ہوا بھائی. تو یہاں پر بھی قضیہ حقیقیہ میں جو حکم لگایا جاتا ہے وہ بالخصوص ظرف خارج یا بالخصوص ظرف ذہنی سے قطع نظر کرتے ہوئے ہوتا ہے, واقع اور حقیقت کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے, صرف ظرف خارج کی طرف کے اعتبار سے نہیں لگایا جاتا, یا صرف ظرف ذہنی کے اعتبار سے نہیں لگایا جاتا بھائی. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی جی. تو ایک ظرف خارج ہے بھائی, جو خارج میں چیزوں کا وجود ہے یہ خارج میں ہے نا, تو خارج ان کے لیے ظرف ہے, اور ایک ذہن میں چیزوں کا وجود ہے تو ذہن کے اندر ہے نا وہ وجود, تو ذہن ان کے لیے کیا ہے, ظرف ہے بھائی. تو قضیہ حقیقیہ کے اندر ظرف خارج کے اعتبار سے حکم نہیں لگایا جاتا, یا صرف ظرف ذہنی کے اعتبار سے حکم نہیں بلکہ واقع اور حقیقت کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے, جو کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا بھائی, کہ وہ اعتبار کرے تو ہے, اعتبار نہ کرے تو نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر بھائی. صورت بھی سمجھ میں آ گئی کہ مشکل ہو گئی بھائی جی. میں نے کہا زید ان کاتب, یہ زید پر میں نے حکم لگایا کس اعتبار سے, خارج, تو یہ ظرف خارج کے اعتبار سے میں نے لگایا, کس اعتبار سے, کہ زید خارج میں موجود ہے تو خارج اس کے لیے کیا ہوا, ظرف, تو اس خاص ظرف خارج کے اعتبار سے میں نے اس پر کاتب ہونے کا حکم لگایا ہے بھائی. اور میں کہتا ہوں الانسان کلیون, میں نے انسان پر کیا حکم لگایا, کلی ہونے کا, یہ کس اعتبار سے ہے, ذہن کے, یعنی وہ جو ذہن میں انسان کا مفہوم ہے تو ذہن اس کے لیے کیا ہوا, ظرف, تو یہ ظرف ذہن کے اعتبار سے میں نے اس پر حکم لگایا ہے, خارج کے اعتبار سے نہیں. تو کبھی حکم صرف خارج کے اعتبار سے, کبھی حکم صرف ذہن کے اعتبار سے, اور کبھی قطع نظر بھائی ذہن ظرف ذہنی اور ظرف خارجی, تو یہ وہ قضیہ حقیقیہ ہے. یہ معنی ہے وہ ان کان الحکم بعتباری تقرری فی الواقع, اور قضیہ حملیہ کے موضوع پر اگر وہ جو حکم لگایا گیا ہے وہ بعتباری تقرری فی الواقع, واقع میں اس کے پائے جانے کے اعتبار سے ہو, کس اعتبار سے ہو, واقع اور حقیقت میں اس کے پائے جانے کے اعتبار سے ہو, مع عزل نظر عن خصوصیت ظرف الخارج او الذہنی, ذہن یا خارج کے ظرف کی خاص ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے بھائی. ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں, ذہن یا خارج کے ظرف کے خاص ہونے سے قطع نظر، یعنی خاص ظرف خارج کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور خاص ظرف ذہنی کے اعتبار سے بھی نہیں ہے. تو سمیت القضیت حقیقیتن، حقیقیتن بھائی یہاں یا ہونی چاہیے بھائی گولتا سے پہلے، بھائی حقیقت نہیں ہے لفظ، حقیقیتن ہے. تو سمیت القضیت حقیقیتن، تو اس قضیہ کو حقیقیہ کہتے ہیں. نحو جیسے کہ الاربعۃ زوجن، چار جفت ہے. زوج کسے کہتے ہیں؟ جفت. چار جفت ہے بھائی، یعنی جفت کسے کہتے ہیں؟ جو دو برابر حصوں میں پورا پورا تقسیم ہو جائے بھائی، دو حصے دو. وستہ تو ضعف الثلاثۃ، اور چھ جو ہے وہ تین کا دگنا ہے، چھ تین کا دگنا ہے. تو یہاں دیکھیے اربع پر زوج ہونے کا حکم لگایا گیا، خارج یا ذہن کے اعتبار سے نہیں، قطع نظر خارج اور ذہن سے، واقع کے اعتبار سے حکم لگایا گیا کہ اربعہ کیا ہوتا ہے؟ جفت ہوا کرتا ہے بھائی، اربعہ کا عدد. یا اسی طرح چھ کا عدد ہے وہ بھی کیا ہے؟ جفت ہے. اسی طرح آٹھ کا عدد ہے وہ بھی کیا ہے؟ تو یہ جو حکم لگایا جا رہا ہے واقع کے اعتبار سے ہے، قطع نظر خارج اور قطع نظر ذہن کے. یا اسی طرح آپ کہتے ہیں چھ جو ہے وہ تین کا دگنا ہے، تو یہاں چھ پر حکم لگایا گیا کس چیز کا؟ تین کے سے دگنا ہونے کا. تو یہ اس واقع اور حقیقت کے اعتبار سے حکم لگایا گیا ہے، قطع نظر کرتے ہوئے خارج، صرف خارج کی، یا صرف خارج کا بھی ہم نے لحاظ نہیں کیا، صرف ذہن کا بھی اعتبار نہیں کیا، قطع نظر ان سے کرتے ہوئے بھائی. تو یہ عام ہوتا ہے، خارج اور ذہن یہ دونوں اعتبار سے ہوگا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو واقع اور حقیقت کے اعتبار سے یہ حکم لگایا گیا بھائی. فصل ای ہادا فصل، یہ فصل ہے. القضیۃ الموجبۃ وکذا السالبۃ تنقسمان الى معدولۃ وغیر معدولۃ. قضیہ موجبہ ہو، قضیہ موجبہ، وکذا السالبۃ، اور اسی طرح قضیہ سالبہ جو ہے، تنقسیمانی الى معدولت وغیر معدولت، یہ تقسیم ہوتے ہیں معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف. بھائی قضیہ معدولہ وہ ہے جس میں حرف سلب یعنی حرف نفی موضوع یا محمول یا دونوں کا جز ہو. حرف سلب کیا ہو؟ موضوع یا موضوع کا جز ہو یا حرف سلب یا موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو. بھائی اگر محمول کا جز ہو تو اس کو کہتے ہیں معدولت الموضوع، اور اگر محمول کا جز ہو حرف سلب حرف نفی تو اس کو کہتے ہیں معدولت المحمول، اور اگر دونوں کا جز ہو تو اس کو کہتے ہیں معدولت الطرفین، معدولت الطرفین. اور پھر یہ ایجاب کی صورت میں ہو تو موجبہ ہوگا، اور نفی کی صورت میں ہو تو سالبہ ہوگا. دیکھیے مثالیں آگے آ رہی ہیں. فصل القضیۃ الموجبۃ وکذا سالبۃ تنقسمان الی معدولت وغیر معدولت. قضیہ موجبہ اور اسی طرح قضیہ سالبہ یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں معدولہ کی طرف اور غیر معدولہ کی طرف. فل معدولہ تو ما یکون فیہ حرف السلب جزءا من الموضوع او من المحمول او کلیہما. فل معدولہ تو ما یکون، پس معدولہ وہ قضیہ ہے کہ یکون فیہ کہ اس کے اندر حرف السلب جزءا من الموضوع، حرف سلب جز ہو کس کا؟ موضوع کا. او من المحمول یا کس کا جز ہو؟ محمول کا. او کلیہما یا دونوں کا ہو. مثال الاول پہلے کی مثال، پہلا کون سا بھائی؟ جس میں حرف سلب جز ہوگا موضوع کا. جیسے قولنا، ہمارا یہ قول اللہ حی جماد، لا حی جماد. حی کا معنی ہے زندہ، زندہ یعنی جاندار. بھائی کیا معنی کر لیں؟ زندہ یعنی جاندار. آپ نے کہا اللہ حیو، لا حی جو ہے جماد، وہ کیا ہے؟ جماد ہے، وہ بے جان ہے. بھائی لا حی. دیکھیے لا کس کا جز ہے بھائی؟ موضوع کا. لا کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ موضوع کا. تو اس لا حی پر جماعت ہونے کا حکم لگایا گیا. جماعت جانتے ہو یا نہیں؟ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. کس کو کہتے ہیں؟ بے جان بھائی. اچھا تو لا حی پر جماعت ہونے کا حکم لگایا گیا. یعنی حی ان کا کیا معنی میں نے بتلایا؟ زندہ یعنی جاندار. یعنی تو لا حی اردو میں کیا کر لیں گے ترجمہ؟ بے جان. بے یہ بے دیکھو حرف نفی ہے. بے جان. بے جان جماعت. بے جان جماعت ہے بھائی. ہر لفظ کا بھی یہاں اردو میں برابر ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اگرچہ یہ انہوں نے یہ جو مثالیں بنائیں یہ بھی عربی کے خلاف ہیں بھائی. عربی کلام عرب میں اس طرح نہیں استعمال ہوتا. لیکن بہرحال مناطقہ نے خود پھر مثالیں بنا لیں بھائی مختلف قسم کی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ہر زبان میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. بعض بعض لفظ آئیں گے اردو میں بھی. جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کر دی بے جان. دیکھو یہ بے حرف نفی ہے اور یہ کس کے ساتھ مل گیا؟ وہی جاندار کے ساتھ بے کا لفظ ملایا بھائی. بے جاندار پھر اس کو مختصر کر کے کیا بنا دیا گیا؟ بے جان. تو یہ بے نفی کے لیے ہے. نفی کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اور اس کی کیا مثال کر لیں؟ آپ کہتے ہیں اردو میں ناکافی. ناکافی تو اسی کافی کے ساتھ کون سا لفظ ملا دیا؟ نا کا لفظ ملا دیا بھائی. نا کا لفظ تو ناکافی. اور مثلا غیر ضروری. دیکھو ضروری کے ساتھ کیا لفظ ملا دیا؟ غیر. یہ حرف نفی ہے بھائی. نابینا. دیکھو بینا کے ساتھ کیا لفظ ملا دیا؟ نا. تو یہ حرف نفی کو دوسرے لفظ کا جز بنا دیا جاتا ہے بعض اوقات. ہر چیز میں ہر جگہ نہیں ہوتا, بعض جگہ اس طرح ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جیسے آپ نے کہا اللہ حی جماد. لا حی جو ہے وہ جماد ہے. بے جان جماد ہے. اچھا بھائی اب آپ مجھے بتائیے یہ موجبہ ہے سالبہ ہے؟ جی شاباش. یہ موجبہ ہے کیونکہ لا حی وہی اس حرف نفی. یہ حرف نفی اس نسبت کی نفی کے لیے نہیں آ رہا. یہ تو ایک چیز کا جز بن گیا بھائی. تو لا حی ایک چیز ہے اور اس لا حی پر ہاں یہ موضوع ہے. اس پر ہم نے کیا حکم لگایا؟ جماد ہونے کا حکم لگایا. تو لا حی کے لیے جماد ہونا ثابت کیا ہم نے, اس کی نفی نہیں کی. تو یہ موجبہ ہوا بھائی. تو دیکھیے اس میں حرف نفی جز تھا. کس کا؟ موضوع کا. مثال الثانی دوسرے کی مثال. دوسرا جس میں حرف سلب جز ہوگا کس کا؟ محمول کا. جیسے آپ کہتے ہیں زید لا عالم. زید عالم نہیں, زید لا عالم ہے. زید غیر عالم ہے. زید کیا ہے؟ دیکھو زید سے عالم ہونے کی نفی نہیں کی جا رہی بلکہ زید کے لیے غیر عالم ہونے کا اثبات کیا جا رہا ہے بھائی. تو یہ موجبہ ہی ہے. زید پر کیا حکم لگایا گیا؟ لا عالم ہونے کا حکم لگایا گیا بھائی. ہاں اگر یوں ہوتا زید لیس بعالم, اب کیا کیا جاتا؟ زید سے عالم ہونے کی نفی ہوتی. لیکن یہاں نفی نہیں ہے, ثبوت ہے. لا عالم کا ثبوت ہے. کس کے لیے؟ زید کے لیے. اگرچہ معنی وہی بن اسی طرح کا ہو گیا لیکن بارہ لفظوں سے فرق آ گیا بھائی. تو یہاں زید پر لا عالم ہونے کا حکم لگایا کہ زید غیر عالم ہے. مثال الثالثی تیسرے کی مثال. تیسرا کون سا بھائی؟ جہاں حرف سلب دونوں کا جز ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ حی لا عالم. لا حی لا عالم ہے یعنی بے جان غیر عالم ہے.
بے جان پر کیا حکم لگا دیا؟ غیر عالم ہونے کا حکم. تو یہ سارے موجبہ کی مثال ہیں بھائی. کہتے ہیں ہذا فی الایجابی, دیکھیے خود بتا رہے ہیں یہ کس کے اندر ہے, ایجاب میں. یہ ساری صورتیں ہیں ایجاب کے اندر. وہ اما فی السلبی, باقی سلب کے اندر تو فمثال الاول, پس پہلے کی مثال. کون سا پہلا کون مراد ہے بھائی؟ جس میں حرف سلب کس کا جز ہوگا؟ موضوع کا. اور سالبہ ہوگا نفی کی جائے گی, جیسے اللہ حی. دیکھو حرف سلب کس کا جز؟ موضوع کا. اور اس پر کیا حکم؟ اس سے نفی کی جا رہی ہے. لیس بعالم, اللہ حی لیس بعالم, لا حی عالم نہیں ہے. تو دیکھو عالم نہیں ہے, دیکھو عالم ہونے کی نفی کی جا رہی ہے عالم ہونے کی. تو یہ مثال ہے بھائی کس کی؟ سالبہ معدولۃ الموضوع, سالبہ معدولۃ الموضوع. ومثال الثانی, اور دوسرے کی مثال جیسے دوسرا کون سا آئے گا جس میں حرف سلب کس کا جز ہوگا؟ محمول کا. جیسے آپ کہتے ہیں العالم لیس بلا حی, عالم لا حی نہیں ہے. عالم عالم غیر عالم بے جان نہیں ہے. جو عالم ہے جاننے والا ہے وہ یقیناً کیا ہوگا؟ جاندار ہوگا. تو آپ نے کہا عالم بے جان نہیں ہے. دیکھو نفی کر رہے ہیں بے جان ہونے کی, نفی کر رہے ہیں. تو یہ سالبہ ہوا. اور حرف سلب کس کا جز ہے؟ محمول کا. تو سالبہ معدولۃ المحمول ہو جائے گا یہ. ومثال الثالثی, اور تیسرے کی مثال. تیسرا کون سا تھا بھائی جس میں حرف سلب دونوں کا جز ہوگا؟ جیسے اللہ حی لیس بلا جماد, لا حی جو ہے یعنی بے جان جو ہے, لیس بھی لا جماد, وہ لا جماد نہیں ہے. لا حی لا حی بے جان, وہ لا جماد نہیں ہے. یعنی کیا ہے؟ جماد ہے. جو بے جان ہے وہ کیا ہے؟ جماد ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو دیکھیے لا حی سے لا جماد کی نفی کی گئی بھائی. تو یہ کیا ہوا؟ سالبہ. اور کون سا سالبہ؟ معدولۃ الطرفین بھائی, معدولۃ الطرفین. تو یہ قضیہ معدولہ تھا بھائی مولانا. قضیہ معدولہ کے اندر جس میں حرف سلب جز ہوتا ہے موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا, پھر اس میں ایجاب بھی ہو سکتا ہے اور نفی بھی ہو سکتی ہے بھائی. تو اس اعتبار سے گویا اس کی چھ قسمیں ہو گئیں بھائی. موجبہ معدولۃ الموضوع, موجبہ معدولۃ المحمول, موجبہ معدولۃ الطرفین, سالبہ میں اسی طرح سالبہ معدولۃ الموضوع, سالبہ معدولۃ المحمول, سالبہ معدولۃ الطرفین بھائی. وغیر المعدولۃ بخلافہا, اور غیر معدولہ وہ ہے جو اس کے خلاف ہو بھائی, یعنی جس میں حرف سلب نہ موضوع کا جز ہو اور نہ محمول کا جز ہو, کسی کا جز نہ ہو, تو وہ قضیہ غیر معدولہ ہے بھائی. غیر معدولہ بھائی, اس کو معدولہ اور غیر معدولہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ معدولہ عدول سے ہے. عدول سے, عدول کا معنی ہٹنا, عدول کا معنی ہٹنا, اعراض کرنا, پھر جانا, پلٹ جانا. تو یہاں بھی بھائی یہ جو حرف سلب تھا یہ تو اس لیے وضع ہے, اس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے وضع ہے کہ وہ جو ایک چیز کا اثبات ہے دوسری کے لیے اس کی یہ نفی کر دے. کیا کر دے؟ ایک چیز کا جو اثبات ہے اس کو کس سے بدل دے؟ یہ نفی سے بدل دے, نفی سے بدل دے. بھائی میں کہتا ہوں زید کاتب, زید کیا ہے؟ کاتب ہے. تو یہ دیکھو نسبت ایجابیہ کی میں نے زید کی طرف ایجاب کر رہا ہوں یا نفی کر رہا ہوں؟ ایجاب. تو یہ ہے نسبت ایجابیہ. یہ کیا ہے؟ نسبت ایجابیہ. تو حرف سلب اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ اس نسبت ایجابیہ کی نفی کر دے. کیا کر دے؟ یہ نسبت ایجابیہ کی نفی کر دیتا ہے بھائی. چنانچہ آپ کہتے ہیں زید لیس بکاتب. تو لیسا نے کیا فائدہ دیا؟ وہ جو نسبت ایجابیہ تھی کاتب ہونے کا اثبات تھا زید کے لیے, اس کی یہ کیا کر دیتا ہے؟ نفی کر رہا ہے کہ اس کے لیے نسبت ایجابیہ نہیں ہے بلکہ نسبت سلبیہ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو حرف سلب وضع ہے اس لیے کہ یہ نسبت ایجابیہ کی نفی کرے. کیا کرے؟ جی. تو یہ نسبت ایجابیہ کی نفی کے لیے وضع ہے. یہ اس لیے تو نہیں وضع کہ اس کو موضوع یا محمول کے ساتھ جوڑ دیا جائے. تو جب آپ نے اس کو جوڑ دیا تو اس نے گویا کہ اپنی اصل جگہ سے عدول کر گیا. کیا کر گیا؟ اپنی اصل جگہ سے پھر گیا, پلٹ گیا, اعراض کیا اس نے اپنی اصل جگہ سے. بھائی یہ تو وضع تھا نسبت ایجابیہ کے سلب کے لیے, اس لیے تو نہیں وضع تھا کہ اس کو موضوع کے ساتھ جوڑ کر اس کا جز بنا دیں یا محمول کے ساتھ جوڑ کر اس کا جز بنا دیں. اور آپ نے تو ایسا کیا, لہذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ معدولہ کہتے ہیں کہ حرف سلب جو ہے وہ اپنی وضع سے کیا کر رہا ہے؟ عدول کر رہا ہے بھائی, عدول کر رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی, اس لیے اس کو قضیہ معدولہ کہتے ہیں. آگے بتلا رہے ہیں وَيُسَمَّ غَيْرُ الْمَعْدُولَةِ فِي الْمُوجِبَةِ بِالْمُحَصَّلَةِ. بھئی غیر معدولہ بات بیان ہو چکی. غیر معدولہ کس کو کہیں گے؟ جس میں حرف سلب موضوع یا محمول کا جز نہ ہو, جیسے زید کاتب یا زید لیس بھی کاتب. یہاں دیکھو زید کے ساتھ بھی کوئی لا نہیں جڑا ہوا, کاتب کے ساتھ بھی کوئی لا نہیں جڑا ہوا, کسی کا نہ موضوع کا جز ہے نہ محمول کا, تو یہ غیر معدولہ ہوا. یہ غیر معدولہ بھی تو منفی بھی تو ہو سکتا ہے, مثبت بھی ہو سکتا ہے, ایجاب بھی ہو سکتا ہے, اس میں سلب بھی ہو سکتا ہے. زید کاتب, زید لیس بھی کاتب. اگر یہ غیر معدولہ موجبہ ہو تو اس کو محصلہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محصلہ. اور یہی غیر معدولہ جس میں حرف سلب کسی کا جز نہیں ہے, یہ اگر سالبہ ہو تو اس کو بسیطہ بھی کہتے ہیں, قضیہ بسیطہ. یہی غیر معدولہ اگر موجبہ ہو تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قضیہ محصلہ. اور یہی غیر معدولہ اگر یہ سالبہ ہو تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بس قضیہ بسیطہ بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی. زید کاتب یہ محصلہ ہے یا بسیطہ ہے؟ محصلہ. زید لیس بکاتب یہ محصلہ ہے یا بسیطہ؟ بسیطہ. اچھا اب ان کے نام کیوں ہیں محصلہ اور بسیطہ وہ بھی سمجھ لیں. بھائی دیکھیے میں نے کہا زید کاتب یہ کون سا ہے؟ محصلہ ہے. محصلہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نفی ہے ہی نہیں, موضوع اور محمول دونوں وجودی ہیں بھائی. دونوں کیا ہیں؟
وجودی
ہیں. تو گویا دونوں حاصل ہیں. دونوں کیا ہیں؟
حاصل
ہیں, یعنی ثابت ہیں. دونوں کیا ہیں؟ ثابت ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں محصل. حاصل اور ثابت کا ایک معنی بھائی, یعنی دونوں کا وجود ہے. دونوں کا وجود ہے تو اس کو محصلہ کہتے ہیں. وجود اور حصول کا ایک معنی ہے بھائی. اور جب سالبہ ہو تو اس کو بسیطہ کہتے ہیں. زید لیس بکاتب کیوں, اس کو بسیطہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ کہ یہاں پر زید لیس بکاتب حرف نفی کیا موضوع کا جز ہے؟ نہیں. محمول کا جز ہے؟ نہیں. موضوع کا بھی جز نہیں, محمول کا بھی جز نہیں. موضوع کا جز ہوتا, وہ یاد رکھیے بسیط اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو. بسیط کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی جز نہ ہو. تو جب حرف نفی کسی کے ساتھ نہیں جڑا تو یہ بسیط رہا, اس کا کوئی جز نہیں اس کا. ہاں اگر یہ محمول اور کے ساتھ جڑ جاتا تو دو جز ہو جاتے, ایک حرف نفی ایک محمول خود بئی. اگر یہ کس کے ساتھ جڑ جاتا؟
موضوع کے ساتھ تو دو جز ہو جاتے، لیکن یہ تو کسی سے بھی نہیں جڑا، تو یہ اسی طرح بسیط ہے بھائی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ بسیطہ. تو زید ان کاتب ان، یہ ہے غیر معدولہ، اور اس کے اندر اگر ایجاب ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محصلہ، کیونکہ دونوں موضوع اور محمول دونوں وجودی ہیں. اور اگر اس میں سلب ہو، زید لیس بکاتبین، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ بسیطہ، کیونکہ اس میں حرف نفی کیا ہے؟ بسیط ہے بھائی، حرف نفی بسیط. تو ایک جز اس کا کیا ہے؟ بسیط ہے، اور اسی کے اعتبار سے سارے کا نام ہی بسیطہ رکھ دیا گیا بھائی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیت الکل باسم الجز، جز کی وجہ سے سارے کا نام رکھ دیا جاتا ہے. باتوں کا سب کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہی بات کر رہے ہیں. ویسمی غیر المعدولہ فی الموجبہ بالمحصلہ، اور کہا جاتا ہے غیر معدولہ کو موجبہ کے اندر محصلہ، وفی السالبہ بالبسیطہ، اور سالبہ میں اس غیر معدولہ کو کیا کہتے ہیں؟ بسیطہ کہتے ہیں بھائی. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.